نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وهوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. یہ قرآن حکیم کی آخری دو صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں، اور یہ دونوں صورتیں توحید کے بڑے اہم شعبے پر مشتمل ہیں، جو تعوذ یا استعاذہ کہلاتا ہے. سورۃ الناس میں اللہ رب العزت کی تین صفات کا ذکر ہے: قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ پکڑتا ہوں رب الناس کی، ملک الناس کی، الہ الناس کی، تمام لوگوں کے رب کی، تمام لوگوں کے بادشاہ کی، اور تمام لوگوں کے الہ کی، معبود کی پناہ پکڑتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تعوذ، استعاذہ، جو اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائے وہ بہت محفوظ حصار کے اندر آ گیا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی اور شاکی ہو جائے گا، اور وہ دنیا اور آخرت کے ہر نقصان سے بچ جائے گا. یہاں جس شر سے پناہ طلب کی گئی ہے، وہ شر دنیا کے ہر شر سے بڑا ہے، سب سے خطرناک ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام عیوب کی بنیاد اور اساس ہے، اور وہ شر ہے من شر الوسواس الخناس، وسواس اور خناس کے شر سے. وسواس اور خناس، یہ شیطان کی دو صفات ہیں، اسے اللہ رب العزت نے وسواس کہا اور خناس کہا. وسواس کا معنی وسوسے پیدا کرنے والا، خیالات اور اوہام پیدا کرنے والا، اور خناس کا معنی سکڑنے والا، چھپ جانے والا، دور ہونے والا. یہ شیطان کی دو صفات ہیں. وسواس، وسوسے پیدا کرنے والا، یہ عربی لغت میں رباعی لفظ کہلاتا ہے، جس میں تکرار کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی ایک عمل بار بار کرنا. شیطان بار بار وسوسے پیدا کرتا ہے، اور اس سے کبھی باز نہیں آتا. اس کا یہ عمل بتکرار ہوتا ہے, بار بار ہوتا ہے, اس لیے وہ وسواس ہے. خناس اس لیے کہ خناس کے لفظ میں سکڑنے, چھپ جانے اور دور ہونے کا معنی پایا جاتا ہے. یہ بھی شیطان کا عمل ہے. چنانچہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس ذکر سے شیطان سکڑ جاتا ہے, اس میں انقباض آتا ہے. اور وہ چھپنے کی کوشش کرتا ہے, دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. ان ذکر ایک ایسا حربہ ہے جو شیطان کو بچھاڑ دیتا ہے. تو وسواس اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو, اور خناس اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ کا ذکر شروع کر دے. جو دل روشن ہو اور اللہ کی یاد سے منور ہو, اس دل پر شیطان کے حربے کامیاب نہیں ہوتے, بلکہ ایسے شخص سے وہ دور بھاگتا ہے. بس یہ دونوں عمل جاری ہیں, وسواس بھی اور خناس بھی. قلب غافل پر وہ حاوی آنے کی کوشش کرتا ہے, وساوس پیدا کرتا ہے, اور قلب ذاکر سے دور بھاگتا ہے. اور چونکہ ہر بندہ ان دونوں احوال سے گزرتا ہے, کبھی وہ ذکر کر رہا ہے, کبھی وہ غافل ہے, تو اس کے ساتھ شیطان کے دونوں عمل جاری ہیں. اور جو بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے وہ اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے, عاجز کر دیتا ہے, انتہائی کمزور کر دیتا ہے. کیونکہ ذکر اللہ سے شیطان بھاگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا اذن للصلاۃ ادبر الشیطان وله دورات, جب اذان کی آواز گونجتی ہے تو شیطان وہاں سے پیٹ پھیر کے بھاگتا ہے, اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اتنی دور پہنچ جائے کہ یہ اذان کی آواز اس کی سماعت سے نہ ٹکرائے. بے تحاشا دوڑتا ہے, اللہ اکبر سن کر, اللہ کا نام سن کر. اس وقت بڑا وہ عاجز اور بڑا تھکا ماندہ ہوتا ہے, تو اللہ کا ذکر اس کو عاجز کر دیتا ہے. جو ہی اذان ختم ہوتی ہے واپس آ جاتا ہے. پھر جب مؤذن تکبیر کہتا ہے, اذا ثوب الصلاۃ, جب نماز کی اقامت ہوتی ہے, پھر دوڑتا ہے, بھاگتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ اسے اقامت سنائی نہ دے. اور جب تکبیر ختم ہوتی ہے تو دوبارہ لوٹ آتا ہے اور بندوں کی نمازوں کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے. بس بس یہ پیدا کرتا ہے, تم نے دو رکعت پڑھی, تم نے تین پڑھی. بندے بھولتے ہیں, یہ بھولنا اس عمل کی دلیل ہے کہ وہ شیطان کے زیر اثر نمازوں کو خراب کرتا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ ایک شیطان کی ڈیوٹی لگا دی گئی جو ان کا گرو ہے اس کی طرف سے, اس شیطان کا نام خنزیر ہے, کہ تمہارا کام لوگوں کی نمازوں کو خراب کرنا. کیونکہ اب صلاۃ و عبادت دی, نماز تو دین کی عماد ہے, ستون ہے, اگر یہ خراب ہو جائے تو ہر چیز خراب ہے. العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ, اسلام اور کفر میں نماز کا فرق ہے. مسلمان نماز پڑھتا ہے, اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. اس لیے وہ اس اساس کو خراب کرتا ہے. نبی علیہ السلام کی احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ وہ عقیدے پر بھی وار کرتا ہے. چنانچہ رسول اللہ تم کا فرمان ہے کہ یاتی احدکم الشیطان، تم میں سے کسی شخص کے پاس شیطان آتا ہے اور آ کر پوچھتا کہ من خلق کذا، یہ آسمان کس نے پیدا کیے؟ انسان کہتا ہے اللہ نے، زمینیں اللہ نے، یہ سورج چاند ستارے کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے. درخت پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. یہ سوال کرتا رہتا ہے انسان، سوچتا رہتا ہے، حتیٰ کہ آخر میں کہتا ہے کہ من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ ہے اساس کو خراب کرنا. عقیدہ توحید اساس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسی کیفیت اگر پیدا ہو، تمہیں اپنے عقیدے پر وار ہوتا ہوا محسوس ہو، تو پہلے تو تعوذ کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور پھر اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھوکو، تفل، ایسی پھونک جس میں کچھ لعاب کے ذرات شامل ہو، تاکہ شیطان ذلیل ہو، اسی قابل اس پہ تھوکا جائے. تو یہ شیطان کا وصف ہے کہ وسواس ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے، عقیدہ خراب کرتا ہے، نمازیں خراب کرتا ہے. لیکن جو بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، اللہ اللہ کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے افضل ذکر 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا. یہ چھوٹے چھوٹے کلمات، بار بار اللہ کا نام آ رہا ہے، بار بار اللہ کا نام آ رہا ہے، یہ فرمایا کہ افضل ذکر. اتنا پیارا یہ ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ ذکر سیدھا عرش معلی پر پہنچ جاتا ہے. لہن دبی ان کا دبی نحل، اور وہاں اس ذکر کی بن بناہٹ گونجتی عرش معلی پر، اس ذکر کی بن بناہٹ گونجتی، اور فرشتے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ یہ ذکر فلاں بندے نے بھیجا ہے، یہ فلاں بندے نے ذکر کیا ہے. ذکر بھی گونج رہا ہے، اس کا نام بھی گونج رہا ہے، اور شیطان ذلیل ہو رہا ہے، خناس ہو رہا ہے، سکڑ رہا ہے، منقبض ہو رہا ہے، اور وہ دور بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ شیطانی عمل وسوسہ اور خنس کے مابین وہ قلب غافل کو ڈھونڈتا ہے، اس پر وار کرتا ہے، اپنے تیر چلاتا ہے، اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر وہ انسان جاگ اٹھے اور اللہ کا ذکر شروع کر دے، تو پھر شیطان خناس بن جاتا ہے، اس شخص سے وہ عاجز آ جاتا ہے، اور پھر تلاش کرتا ہے کہ یہ کب غافل ہو، کب یہ دنیا داری میں پڑے اور ذکر سے غافل ہو، اور میں اس پر دوبارہ حاوی آنے کی کوشش کروں. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ من شر الوسواس الخناس، اس وسواس اور خناس کے شر سے پناہ مانگو. بڑا اس میں شر ہے، مجسمہ شر ہے، مجسمہ شر، تمہارا کھلم کھلا دشمن، مجسمہ شر ہے جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. وسواس کہنے میں ایک اور حکمت ہے، اس پر خوب غور کیجیے کہ شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ دل میں بعض اوقات ایسے وساوس پیدا ہوتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں، لئن اخر من السماء احب الی من ان اتکلم به، ایسے خیال آتے ہیں کہ آسمان سے گر جانا منظور کر لیں، لیکن ان وسواس کو زبان پہ لانا گوارا نہیں کر سکتے. ایسے وساوس ہیں کہ زبان آسمان سے گر جانا پسند ہے، اس وسوسے کو بیان کرنا پسند نہیں. اور ایک حدیث میں لا نکون حمامت، کہ جل کر کوئلہ بن جائے یہ پسند ہے، لیکن وہ بات، وہ وسوسہ زبان پہ لانے کی تاب نہیں ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی رد کیدہ من الوسوسہ، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے شیطان کے سارے مکر کو، شیطان کی ساری سازشوں کو، شیطان کی ساری پالیسیوں کو
وسوسے تک محدود رکھا ہے, اس سے آگے نہیں بڑھنے دیا. وہاں وسواس کہا کہ شیطان وسواس ہے, یہاں فرمایا کہ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے شیطان کی تمام چالوں کو وسوسے تک محدود رکھا ہے, اس سے آگے نہیں بڑھنے دیا. اب آؤ مقارنہ کرو کہ یہ اس حدیث میں نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی نعمت کیسے بنتی کہ شیطان کا سارا معاملہ وسوسے تک محدود, اور اس کے مقابلے میں جو انبیاء کرام کی دعوت ہے وہ آیات بینات, شیطان کا کام تاریکی میں ڈوبا ہوا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ترکتکم مدل فیضا, روض روشن کی طرح واضح, لیلہا و نہارہا سواء, جس کی رات اور دن برابر. لقد جاءکم من اللہ نور, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا, روشنی کا مینار آ گیا. تو ایک طرف شیطان ہے جس کا معاملہ تاریکی میں, جس کا معاملہ وسوسے تک ہے, اور ایک طرف انبیاء کرام ہیں, ان کی دعوت ہے جو نور ہے روشنی ہے, اور آیات بینات ہیں اللہ کی وحی ہے مبارک عمل ہے. اب ایک انسان مقارنہ کرے کہ وہ کس راہ کا تعین کرے گا اپنے لیے, ان آیات بینات کے ہوتے ہوئے, قرآن پاک کے ہوتے ہوئے, صحیح بخاری کے ہوتے ہوئے, اگر وہ شیطانی وساوس کو قبول کرتا ہے تو پھر وہ بڑا مجرم اور باغی ہے. کہ اس نے اللہ رب العزت کی وحی کو ٹھکرا دیا محض شیطانی وساوس کی خاطر, شیطانی وساوس کو آیات بینات پر ترجیح دی, اس تاریکی کے راستے کو نور پر ترجیح دی. بڑا مجرم اور باغی ہے یہ انسان. تو آپ مقارنہ کریں اور ایک راہ کا تعین کریں اپنے لیے کہ ہمیں کس راہ کا انتخاب کرنا چاہیے, کہ شیطان کا معاملہ تو وساوس تک نہ دو, ان وساوس کو ہم ترجیح دیتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں. کتنا بڑا مہلک ہے یہ کہ ان وساوس کے مقابلے میں انبیاء کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں. اور شیطان اپنے وساوس کا وار ہر قسم کے انسانوں پر کر جاتا ہے. بعض انسان بظاہر نیک نظر آتے ہیں, بڑے صالح, بڑے متقی, لیکن وہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے, وَإِنَّ رَجُلًا لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْغُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. کچھ لوگ بظاہر جنت والے کام کر رہے ہوتے ہیں, حقیقت میں وہ جہنمی ہوتے ہیں. بظاہر نظر آتا ہے کہ جنتی, حقیقت میں جہنمی ہوتے ہیں. ان پر شیطان غالب آ چکا ہوتا ہے. وہ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اپنے طریقے سے, سنت کے مطابق نہیں. حج کرنے جاتے ہیں سنت کے مطابق نہیں. ان کے سامنے ایک منزل ہے, ایک ہدف, کہ ہم نے فلاں کی پیروی سے آگے نہیں بڑھنا. آیات بینات کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان تطیعوا ہتدوا, کہ لوگو اگر تم میرے پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, اللہ کی اطاعت تک صرف وہ شخص پہنچتا ہے جو اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے. بعض لوگ بظاہر نیک عمل کرتے ہیں لیکن اس نیک عمل کا جو بنیادی محور ہے وہ پیغمبر اسلام کی اتباع نہیں. شیطان اس طریقے سے وار کر رہا کہ ٹھیک ہے تو نمازیں پڑھ, حج کر, روزے رکھ, اٹھ کے تہجد پڑھ, لیکن تجھے میں نے اصل بنیاد سے غافل کر دیا, اور وہ بنیاد ہے تیرے پیغمبر کی اطاعت, وہ تو نہیں کر رہا, اب جو مرضی کر, مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو شیطانی وساوس کی حقیقت کو سمجھو. نبی علیہ السلام اس حدیث میں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کہ شیطان کی تمام پالیسیوں کو اللہ تعالیٰ نے وساوس تک محدود رکھا, جبکہ انبیاء کی دعوت آیات بینات براہین واضحہ, براہین قاطع, اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دنیا کی ہر چیز دے رہے. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد, ہر چیز میں ایک دلیل موجود ہے جو گواہی دے رہی ہے کہ اللہ ایک, کیونکہ ہر چیز کا خالق اللہ, ہر چیز کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے. یہاں تو دلائل کا انبار موجود ہے، ان دلائل کے مقابلے میں تم شیطانی وساوس کو قبول کر لو تو بڑے باغی ہو، بڑے مجرم ہو، اس کی سزا بڑی سخت ہے، بڑی محیب ہے. لہذا اللہ رب العزت نے شیطان کو وسواس کہا اور اس کے کردار پر شر کہا ہے. جب یہ شر ہے تو پھر یہ دوستی کے قابل نہیں، پھر یہ دوستی کے قابل نہیں ہے. ہر انسان کے ساتھ ہے. ایک اور پہلو پر غور کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک قرین ہے، ایک قرین ملائکہ میں سے، ایک قرین جنوں میں سے، ہر شخص کے ساتھ. قرین موکل من الملائکہ وقرین موکل من الجن، ایک قرین اس پر مقرر ہے ملائکہ میں سے جو اس کو خیر کا حکم دیتا ہے، اس کے دل میں خیر کا الہام کرتا ہے، خیر کا القاء کرتا ہے، اور ایک قرین جنوں میں سے شیطان جو اس کو شر کا حکم دیتا ہے، اس کے دل میں شر کا القاء کرتا ہے، شر کا الہام کرتا ہے. یہ ہر شخص کے ساتھ. اب جو شخص اس خیر کے قرین کی باتوں کو مان لے، جو عین کتاب و سنت کی دعوت ہے، وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، برگزیدہ ہے، چنا ہوا بندہ ہے. اور جو شخص اس قرین شر کی بات مان لے تو وہ باغی ہے، وہ مجرم ہے، وہ بڑے عذاب اور بڑی سزا کا مستحق ہے. صحابہ نے پوچھا، وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ آپ پر بھی دو قرین مقرر ہیں، ایک فرشتہ اور ایک جن، ایک شیطان، آپ پر بھی مقرر ہے؟ فرمایا، وَإِيَّايَ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ. ہاں، مجھ پہ بھی مقرر، ایک شیطان مجھ پہ بھی مقرر، لیکن میرا معاملہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بڑی مدد کی، میری بڑی مدد کی، میرا شیطان مسلمان ہو گیا. مسلمان کیسے ہوا؟ اس نے دیکھا کہ یہ شخصیت، اس کا دل، اس کے دل کی صفائی، طہارت، تزکیہ، اس کا عمل، اس کا عقیدہ ایسا ہے کہ میں کروڑ ہاتھ تکرے مارتا رہوں کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو وہ جھک گیا کہ یہاں محنت کرنا فضول ہے. وہ جھک گیا، فرمایا کہ وہ میرا فرما بردار ہو. اب وہ بھی مجھے خیر کے اشارے دیتا ہے، خیر کا امر کرتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں، ایک شیطان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آیا تو اطاعت قبول کر لی، اطاعت قبول کر لی. انسانی شیطان کیسے؟ نبی علیہ السلام کی حدیثیں سنتے ہیں، عمل پڑھتے ہیں، سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، دس سے بس نہیں، انقلاب نہیں آتا، شیطان بدل گیا، مسیح بن گیا، مسلمان ہو گیا. لیکن دکھ ہے انسانی شیطانوں پر، ان میں انقلاب نہیں آتا الا ماشاء اللہ، بہت تھوڑے لوگ، ورنہ اپنے منہج کے ساتھ چمٹے ہو. پیغمبر اسلام کی حدیثوں کا اثر ہی نہیں ہوتا. حقیقی شیطان پر ہو گیا، اس نے اطاعت قبول کر لی، غلامی قبول کر لی، جھک گیا. انسانی شیطانوں پر اثر نہیں ہوتا. وہ پیغمبر اسلام کی حدیثوں کا، سنتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے، رد کرنے کے لیے قاعدے بناتے. کتنا گمبھیر اور خطرناک معاملہ ہے. تو اس شر کو محسوس کرو، اس شر کو، اس وسواس کے شر کو. ایک گھر میں اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، غور کرو یہ کیسا دشمن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شام کو جب گھر کے لوگوں کا اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر گھر آنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت شیطان بھی اپنی ذریت لے کر ہر گھر میں پہنچ جاتا ہے، ہر گھر میں پہنچ جاتا ہے. آنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں یا ایسے داخل ہو رہے ہیں. غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ آنے والا مرد اللہ کا ذکر کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے یا نہیں. اگر وہ اللہ کا ذکر کر کے گھر میں داخل ہو، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی مسنون دعا ہے، اللہم انی اسالک خیر المورج و خیر المخرج، یہ دعا پڑھتا ہے اور یہ دعا پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، تو شیطان اپنی ذریعے سے کہتا ہے بھاگو یہاں سے، بھاگو، یہاں پناہ ختم ہو چکی. دونوں یہاں سے، اب یہاں ہمارا کوئی کام نہیں. اور اگر وہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، خاموشی داخل ہوا، تو شیطان ذریعے سے کہتا ہے کہ وجدتم المبیت، آج اس گھر میں تمہارا اسٹے، موقع مل گیا تمہیں، اس گھر میں ٹھکانہ بن گیا، اس گھر میں رہائش بن گئی، اب اس گھر میں اس رات وہ ڈیرے ڈال دیتا. کھانا تیار ہے، کھانا لگ گیا، اب شیطان دیکھتا ہے کہ کھانے والا اللہ کا ذکر کر کے کھاتا ہے یا ایسے ہی کھاتا ہے. کھانا نظر آیا ٹوٹ پڑا، بسم اللہ تک یاد نہیں، اگر اللہ کا ذکر نہیں کیا تو شیطان کہتا ہے کہ مجھے تم راشا، کھانا بھی مل گیا، ٹھکانا بھی مل گیا، کھانا بھی مل گیا. اب بظاہر وہ کھانا انسان کھا رہا ہے لیکن کھانے کی برکت سے محروم ہے، اس سے شیطان متمتع ہو رہے ہیں، وہ شیطان کے پیٹ میں جا رہے ہیں، انسان اس کی برکت سے محروم ہے. کس طرح ایک گھر میں وہ ڈیرے ڈالتا ہے، اب ٹھکانا بھی بن گیا، کھانا بھی مل گیا، ضیافت بھی مہیا ہو گئی، اب وہ رات بھر اس گھر میں قیام کرتا ہے. انسان اپنے گھر میں کیا کچھ کرتا ہے، کیا نافرمانیاں کرتا ہے. شیطان وہ نافرمانیاں، بندے کا کردار جب دن چڑھتا ہے تو دوسروں تک منتقل کرتا ہے، بسامس کی شکل میں اوہام پیدا ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ گھر میں کیا کرتا ہو، فلاں بندہ اتنا مالدار بن گیا، یہ مال کہاں سے آتا ہو. وہ شیطان اپنے القاء کرتا ہے، بسامس پیدا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کا معاملہ باہر نکلے اور یہ ذلیل ہو. اللہ رب العزت اپنے بندوں کی خطاؤں پر پردے ڈالتا ہے، اللہ چاہے تو پہلی خطا پر بندے کو رسوا کر دے، اللہ پردے ڈالتا ہے. بلکہ جو بندے پردے ڈالتے ہیں ان سے راضی ہوتا ہے، ان سے راضی ہوتا ہے. من سطر عراقی عورتہ سطر اللہ علیہ یوم القیامہ، جو شخص دنیا میں اپنے کسی بھائی کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں میں پردہ ڈال دے. وہ دنیا میں ایک عیب پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ قیامت کے روز اس کے سارے عیب چھپا دے. من سطر عراقی مسلم عورتہ فکأنما احیا موعودہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کے عیب پہ پردہ ڈال دے اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس شخص نے اپنے بھائی کے عیب پر پردہ نہیں ڈالا بلکہ جاہلیت کے دور میں کسی معصوم بچی کو جس کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا تھا اس کو قبر سے نکال کر زندہ کر، اتنا راضی. امیر عمر کے دور میں ایک شخص چوری کے الزام میں پکڑا گیا، امیر کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے چوری کی، بڑا غصہ آیا. آپ نے فرمایا کہ تم نے اور کہاں کہاں چوری کی، ساری چوریاں بتاؤ، ساری چوریاں بتاؤ. وہ اگل پڑا کہ میں نے فلاں چوری کی، فلاں چوری کی. لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس نے اور چوریاں کر رکھی. فرمایا کہ اللہ رب العزت پہلے گناہ پر راز فاش نہیں کرتا، پہلے گناہ پر بندے کو بدنام نہیں کرتا، پردہ ڈالتا ہے، اس کو ڈھیل دیتا ہے، اس کو مہلت دیتا ہے کہ توبہ کر لے، میری طرف آ جا. لیکن جب بندہ بار بار ایک عمل کرے، بار بار گناہ کرے، تو پھر اللہ رب العزت بھی اس کو بدنام کر دیتا ہے اور اس کے راز کو فاش کر دیتا ہے. یہ شخص چوری کے الزام میں آ گیا، پکڑا گیا، اس کی فضیحت ہوئی، اس کی ذلت ہوئی، جس کا معنی یہ کہ یہ چوری پہلی نہیں تھی، یہ بار بار کر چکا، اللہ نے ڈھیل دی، موقع دیے، لیکن اس نے ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، توبہ نہیں کی، بالآخر فضیحت اور ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن گئی. اس کے قافیت الراس میں تین گرہ لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر دم کرتا ہے. اس کے دم کے الفاظ یہ ہے کہ علیک لیل طویل فرقد، علیک لیل طویل فرقد. کبھی بڑی رات پڑی ہے سو جا آرام سے، ہر گرہ پر یہ الفاظ کہہ کے پھونک مارتا ہے، پھر دوسری گرہ، پھر تیسری گرہ. فرمایا کہ ایک بندہ اگر شیطان کو بچھاڑنے میں کامیاب ہو جائے، اٹھے، اٹھ کے اللہ کا ذکر کرے، اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو اللہ کا ذکر کرتے اور یہ الفاظ کہتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. فرمایا کہ جب یہ ذکر کرتا ہے ان حلت عقدہ، ایک گرہ کھل جاتی، شیطان کی لگائی ہوئی گندی گرہ ایک کھل جاتی. ثم توضا، پھر وہ وضو کرتا ہے، ان حلت عقدہ، دوسری گرہ کھل جاتی. ثم صلى، پھر وہ نماز پڑھتا ہے، ان حلت عقدہ، پھر تیسری گرہ کھل جاتی. فاصبح نشیطا طیب النفس، تو یہ شخص صبح کو طیب النفس ہوتا ہے، بڑا عمدہ اس کا نفس، اس کا ظاہر، اس کا باطن بڑا عمدہ ہوتا ہے. شیطان کے گروہوں سے آزاد ہو چکا، شیطان کے جال سے نکل چکا، طیب النفس ہوتا ہے، بڑا عمدہ، محبت کے قابل. اور اگر وہ سویا رہے، سویا رہے، نہ وہ وقت پر اٹھا، نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھی، تو وہ گرے بدستور موجود، وہ شیطان کے مکر میں ہے، شیطان کے جال میں ہے. بظاہر وہ اٹھا ہوگا، اعلیٰ قسم کے باتھ روم میں نہایا ہوگا، اعلیٰ قسم کا لباس پہنا ہوگا، اب اعلیٰ قسم کی گاڑی میں سوار ہو کر اپنے اعلیٰ قسم کے دفتر میں جا رہا ہوگا. شریعت کہتی ہے کہ اصبح خبیث النفس، سے یہ خبیث النفس جا رہا ہے، خبیث النفس جا رہا ہے، گندا شیطان، شیطان کی صحبت میں بیٹھا ہوا اور شیطان کی گروہ میں مقید جکڑا ہوا جا رہا ہے، خبیث النفس جا رہا ہے. یہ شیطان کی عذابت. نبی علیہ السلام سے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ فلاں شخص ینام حتی یصبح، وہ صبح تک سوتا رہتا، صبح تک سوتا رہتا. فرمایا کہ ذاک رجل یبول الشیطان فی اذنیہ، اس شخص کے دونوں کانوں میں شیطان باقی پیشاب کرتا ہے. یہ صبح تک سوتا رہتا ہے، شیطان واقعتاً اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کرتا ہے. اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، اللہ کے نبی نے بتایا، ہم اس پر ایمان لاتے. یہ شیطان کی عادت، اب ڈیرے ڈال چکے اس گھر میں، اب اس کا مرکزی بنیادی کردار کیا ہے؟ وہی جو ایک حدیث میں بیان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابلیس پانی پر تخت ڈالے، ڈیرا لگائے بیٹھا ہے، اپنی ذریت کو بھیج دے کہ جاؤ لوگوں کے گھروں میں گھسو، ان کو گمراہ کرو اور رات کو آ کے رپورٹ دو. اب رات ہوئی، ذریت رپورٹ لے کر پہنچ رہی، کسی نے کہا کہ فلاں بندہ نماز کی تیاری کر رہا تھا، میں نے روک دیا. کسی نے کہا فلاں بندہ حج کے لیے جانا چاہ رہا تھا، درخواست کا ارادہ کیا، میں نے بس اسے ڈالے کہ تم یہ پیسہ فلاں کام لے آؤ، ابھی شادیاں کرنی ہے، بیٹی کا نکاح، فلاں معاملہ، فلاں معاملہ، یہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ خرچ کرو گے، اس کا کیا مصرف ہے؟ وہ بعد آ گیا. ابلیس کہتا کہ ٹھیک ہے، تم نے عمل کیا، ٹھیک ہے، ہٹ جا، ہٹ جا. پھر ایک ذریت آتی، اس کی ایک اولاد آتی، وہ کہتی ہے کہ میں فلاں گھر میں داخل ہوا، اور میاں بیوی کے دلوں میں وساوس ڈالے، حتیٰ کہ ان دونوں نے لڑائی پیدا کر دی، پھر ساتھ لگا رہا، لگا رہا، لگا رہا، حتیٰ کہ نوبت طلاق تک آ گئی اور شوہر نے بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا. ابلیس اٹھتا ہے کہ تو میرے قریب آ، تو نے اصل کام کیا ہے، چنانچہ اسے اپنے سینے سے لگا دیا. مانا یہ وہ عمل ہے جو شیطان کو بڑا محبوب. اب چونکہ ڈیرے ڈال چکے، اب وہ گھر میں اصل کام یہ کرتے کہ میاں بیوی میں جھگڑے ہوں، لڑائیاں ہوں، نوبت طلاق تک ہے، نتیجہ یہ کہ ایک خاندان اجڑے، دوسرا اجڑے، تیسرا اجڑے، پھر پورا معاشرہ رفتہ رفتہ انحطاط اور زوال کا شکار ہے. اجتماعیت ختم ہو جائے، محبتیں ختم ہو جائیں، منافقتیں پیدا ہو جائیں، یہ شیطان کی ضرب کاری. کتنی بڑی عداوت، کتنی بڑی عداوت. مجسمہ شر، یہ شر بھرا دوستی کے قابل ہے؟ غور کرو کیسا شر، جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا, وہ شیطانی وساوس تھے. وسوسہ لاحق آدم اور حوا پر اس نے وساوس کی بارش کر دی, حتیٰ کہ جنت سے باہر نکلوا کے دم لیا. اور غصہ یہیں تک ٹھنڈا نہیں ہوا, پھر آدم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ لگے ان کو گمراہ کرنے کے لیے, ان پہ وساوس ڈالے, آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا. اب آدم علیہ السلام کی ذریت پر حملے کر رہے ہیں, ایسے خطرناک حملے کیے, ایسے خطرناک حملے کیے, اتنا گمراہ کیا, اتنا گمراہ کیا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جنتی ایک ہوگا اور جہنمی 999 ہوگا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ عاصم کا فرمان ہے, اللہ قیامت کے دن کہے گا کہ یا آدم ابعث باعث النار, اے آدم جہنم کا گروہ نکالو, یہ تمہاری اولاد کھڑی ہے, جہنم کا گروہ نکالو. آدم علیہ السلام کہیں گے وما باعث النار ہے یا اللہ جہنم کا گروہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا من کل الف 999, ہر ہزار میں سے 999 جہنمی ہے اور ایک جنتی. یہ کسی کا نتیجہ ہے؟ شیطانی وساوس, شیطانی کردار, ہمارے ساتھ کیسی عداوت ہے جب اللہ کے سامنے اکڑ کر کہہ رہا ہے, اکڑ کر. حدیث میں آتا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی خاصرہ پر رکھا ہوا اور بڑی نخوت اور غرور کا عالم, اور کہتا ہے اکڑ دند لہم صراطك المستقیم, اے اللہ میں تیرے صراط مستقیم میں بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کے راستے میں حائل ہوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, میں ان کے آگے سے آؤں گا, ان کے پیچھے سے آؤں گا, ان کے دائیں سے آؤں گا, ان کے بائیں سے آؤں گا. اوپر سے نہیں آ سکتا, اوپر سے تیری رحمت آتی, اس کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا, اس کی اطاعت نہیں رہ سکتا, نیچے سے بھی نہیں آ سکتا. نیچے سے آنا ہوتا تو آدم کو سجدہ کر لیتا. آدم کے سامنے جھکنا نہیں ہے, اس کے نیچے نہیں ہونا, اس کے اوپر رہنا, دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں راستوں سے آؤں گا اس کو گمراہ کر. یہ شیطان کی عداوت, یہ شیطان کا شر ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا, آدم علیہ السلام کی ذریت کے ساتھ کیسا معاملہ کیا, ہر ہزار میں سے صرف ایک جنتی اور 999 جہنمی. کتنا اس کا مکر ہے, کتنا اس کا شر ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دین کے داعی, قوم کو وسوسہ پیدا کیا, القاء کیا کہ ان کو جلا دو, ان کو تاکہ دعوت کا خاتمہ ہو جائے, تاکہ عقیدہ توحید کا نام لیوا باقی نہ رہے. ابراہیم علیہ السلام عقیدے کی صفا, تزکیہ اور تصفیہ کے پہاڑ, بڑے بڑے انبیاء کے باپ دادا اور پردادا, پاکیزہ دعوت اللہ کی طرف دینے والے, شیطانی الخا, کتنی بڑی ہے دعوت کہ ان کو جلا دو, کتنی بڑی دشمنی. قوم جلانے پر تیار ہوگی, ہر رحو جلا دو اس, اتنی بڑی آگ تیار کی گئی کہ ایسی آگ کبھی دیکھی نہیں گئی اور نہ کبھی دیکھی جائے گی. پوری قوم لگی ہوئی وسائل مہیا کرنے کہ بڑی آگ جل جائے. اب آگ اتنی بڑی جل گئی کہ پھینکو, اب قریب جا کر پھینکو, اتنی تپش ہے کہ قریب جا کر پھینکنا محال, اس کے قریب جانا محال ہے. اب کیا کریں, معاملہ تو بگڑ گیا, کیسے پھینکے ان کو؟ پھینکے گا وہ جو قریب خود جائے, دور سے پھینک نہیں سکتے. پھر ابلیس آ گیا اور منجنیک ذہن میں ڈالی, منجنیک کہ یہ مشین تیار کرو, اس مشین کے ذریعے اٹھا لو. تو جی منجنیک تیار کی گئی, منجنیک میں اٹھایا گیا, منجنیک چل نہیں رہی, مشین اپنا کام چھوڑ گئی. پھر ابلیس آ گیا کہ منجنیک اس لیے نہیں چل رہی کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام پر ملائکہ کا بوجھ, ملائکہ جانے نہیں دے رہے کہ اللہ کا نیک بندہ, اللہ کا نبی یہ آگ لے جائے, یہ کیسے ممکن. ابلیس نے کہا کہ ملائکہ کو اگر دور کرنا چاہتے ہو تو ان کو برہنہ کر دو, ان کا لباس اتار دو, ان کو بے لباس کر دو, پھر ملائکہ بھاگ جائیں گے. چنانچہ برہنہ کر دیا. یہ ابلیس اور شیطان کی عدالتیں, کیسے کیسے مکر, کیسے کیسے فریب اور کیسا کیسا شر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اول من یکشی یوم القیامت ابراہیم, قیامت کے دن جنت کا لباس فاخر سب سے پہلے جس کو پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے, کیونکہ اللہ کی راہ میں جن کو سب سے پہلے بے لباس کیا گیا وہ ابراہیم علیہ السلام. اللہ اس کا صلہ دے گا کہ قیامت کے دن کو بے لباس نہیں ہونے دے گا, ان کو جنوں کا لباس پہنا کے اٹھائے. یہ شیطان کا شر اس کی عدالت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت کے لیے مشورہ دے رہا قوم کو ان کو جلا دے. کئی انبیاء قتل کیے گئے, کئی انبیاء زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام قتل کیے گئے. انبیاء اپنے معاشرے کے قریب ہوتے ہیں, مگر شیطان کے شر آپ دیکھیں کہ لوگوں کو مشورہ دے رہے کہ ان کو قتل کر. کئی انبیاء قتل کیے, عیسیٰ علیہ السلام کو مشورہ دیا گیا, قوم ان کے قتل پر آمادہ ہو گئی, اللہ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا اور شیطان کو رسوا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں واقعی ڈال دیا گیا, اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا, سلامتی والا کر دیا اور شیطان کو رسوا کر دیا. لیکن شیطان کی عدالت سے آپ دیکھیں, اس کا شر آپ دیکھیں, کیا یہ دوستی کے قابل ہے, کیا یہ محبت کے قابل ہے؟ اکرم الخلائق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسی کیسی عدالتیں کی گئی, کیسے کیسے مکر کیے, پرفریب جال بنے, قوموں کو قتل کا مشورہ دیا. ہجرت کی رات دل میں یہ بات ڈالی کہ اعلان کر دو کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے زندہ یا مقتول اس کو 100 سرخ اونٹ انعام دیے جائیں. اب قوم لگی ہوئی تعاقب کر رہی, حتیٰ کہ سراقہ بن مالک قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے, دو دھاری تلوار اس کے پاس ہے, زہر آلود, اور وہ جلد اللہ کے پیغمبر تک پہنچنا چاہ رہا ہے. نبی اسلام آگے ہیں, اپنے گھوڑے پر پیچھے تعاقب کر رہا ہے. بالآخر اللہ رب العزت نے اس کے گھوڑے کے قوائم کو زمین میں دھنسا کر اپنے پیغمبر کو بچا لیا اور شیطان کو رسوا کر دیا. پھر سراقہ بھی اسلام لیا, شیطان اور رسوا ہو گیا اور ذلیل ہو گیا. یہ سب شیطان کے مکر ہیں, شیطان کے فریب, کیسی کیسی عدالتیں. یہودی عورت کو وسوسہ پیدا کیا کہ تم محمد الرسول کی دعوت کرو اور ان کے جو کھانے, جو ان کا کھانا ہے اس میں زہر ڈالو تاکہ مسئلہ ختم ہو. یعنی کیسا شر محمد الرسول اکرم الخلائق ان کے قتل کے منصوبے بنا رہے. حتیٰ کہ وہ کھانا تیار ہو گیا, دعوت آپ تک پہنچ گئی, آپ نے قبول بھی کر لی, اس نے دستی کے گوشت کو زہر سے بھر دیا, اللہ کے پیغمبر کے صحابی آپ کے ساتھ ہیں, کھانا رکھ دیا گیا, لقمہ چن لیا, نوالہ چن لیا گیا, نبی اسلام نے بھی چن لیا, اٹھا لیا, منہ تک لے گئے, زبان پہ رکھ دیا, جبریل نے بتایا کہ اس میں زہر ہے, پھر آپ نے سوکھ. اتنا خطرناک زہر تھا کہ اس کا اثر آپ کے اندر پہنچ گیا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ وہ زہر جاگ اٹھتا, اس کی تکلیف آپ محسوس کرتے, اس کی تکلیف آپ کو محسوس ہوتی, لیکن بتاتے نہیں تھے کیسی کیسی تکلیفیں جی لی. انبیاء جو ہیں وہ اللہ کا شکوہ نہیں کرتے کہ ہمیں کیسی تکلیف ہو رہی, سفر کرتے جھیلتے لیکن تکلیف بہت ہو. حتیٰ کہ جب آخری وقت آ گیا, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سینے کے ساتھ آپ کا سر ٹکا ہوا تھا, پھر آپ نے فرمایا کہ ذاک اوان ان کے ذائع اب ہو رہی, کہ عائشہ اس یہودی عورت نے جو مجھے زہر کھلایا تھا اس زہر کی آج بڑی تکلیف ہو رہی, آج مجھے اپنی رگ کٹتی محسوس ہو رہی, لگتا ہے کہ آخری وقت آپ ہوتے, آج اس کی بڑی تکلیف ہو رہی. یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطان کی شرط, اس کا شر, اس کا مکر, اس کا فریب. غور کرو کہ یہ کسی دوستی کے قابل ہے؟ میرے دوستوں اور بھائیوں, اگر ہم گناہ کریں گے, معصیتیں کریں گے, خطائیں کریں گے, یہ شیطان کی دوستی. میرے دوستوں اور بھائیوں, اگر ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوں گے تو یہ شیطان کی دوستی ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے, من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین, کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر باقاعدہ ایک شیطان کو مقرر کر دے گا جو اس کا دوست بن جائے. من شر الوسواس الخناس, اس وسواس اور اس خناس کے شر سے یا اللہ تیری پناہ پکڑ. اب یہاں تین باتیں باقی ہیں. ایک, شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے, بندوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے, کس ترتیب سے بہکاتا ہے. دوسری بات, اللہ کا فرمان آخر میں, من الجنت والناس, کہ کچھ شیطان جنوں میں سے، کچھ لوگوں میں سے، یہ لوگوں میں سے شیطان کیا ہے، ان کا تعارف کیا ہے، ان کی تعریف کیا ہے، اور تیسری اور آخری بات یہ کہ شیطان کے شر سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے. شریعت نے وہ کون سے امور ہم کو دیے، وہ کون سے راستے بیان کیے کہ جن کو بروئے کار لا کر اپنا کر ہم شیطان کے مکر سے اور اس کے شر سے بچ سکتے ہیں. یہ تین مستقل موضوع ہیں، اس کے لیے تین نشستیں چاہیے، انشاءاللہ بیان ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے، اس کے وسواس سے بچائے. اللہ تعالی ہم کو اپنے انبیاء کی دعوت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے کہ یا اللہ محمد رسول اللہ ہم کی دعوت مسجد البیضاء نور ہی نور، یا اللہ اس کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والسلام على رسول الله وبعد. یہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، بھائی ہیں، ابو معاذ، ان کی اہلیہ کا مسئلہ ہے. گزشتہ دنوں آغا خان میڈیکل میں ان کا علاج چلتا رہا، لیکن اتنی حیثیت نہیں تھی اور علاج بھی ناگزیر تھا. وہ کافی بل بنے ہوئے ہاسپٹل کے، جو ہمارے بھائی عبدالرحمٰن نے سب دیکھے، چیک کیے، تحقیق کی، اور وہ سارے اوراق ان کے پاس موجود ہیں. تو یہ ایک تکلیف ہمارے بھائی پر ہے. ایک عرصہ دعوت کا کام کیا ہمارے ساتھ مل کے، دین کی طرف بھی ہے، جذبہ بھی ہے، تو بھائیوں پر جو تکلیف آ جائے تو مل جل کے اس کو نمٹانا چاہیے، حل کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من نفس عن اخی المسلم قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب الآخرۃ، کہ جو شخص نے کسی بھائی کی دنیا کی کوئی تکلیف ٹال دے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی آخر کی تکلیف ٹالے گا. اور آخر کی تکلیفیں اگر ٹل جائیں تو بیڑا پار ہے میرے بھائی اور دوستو. یہ دنیا کے چند ٹکے، یہ چند پیسے اگر جیب سے نکال دیں کسی بھائی کی خاطر اور اس کے بدلے آخر کی مشاکل حل ہو جائیں تو یہ بڑا کامیاب سودا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ باہر موجود ہوں گے، تعاون کیجیے، اللہ سب کو توفیق دے. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على النبي